بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور. کلام نور کے بعد پروگرام آئین صحافت نشر ہوگا, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام دریچے. اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. گرد و پیش, جی ہاں سامعین, گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. اور عالمی خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم. تو لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, سلام قبول کیجئے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. آڈیو لکس کے حالیہ معاملات کی تحقیقات کرائی جائیں اور پی ایم ہاؤس میں آڈیو ریکارڈنگ اور لکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے, پاکستان سپریم کورٹ سے عمران خان کی اپیل. ہندوستانی سماج سے نفرت ختم کر کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارہ مضبوط بنانے کے لیے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا ریاست آندھرا پردیش کا مرحلہ جاری. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی اقتدار نامی زمینی فوجی مشقیں توپوں, راکٹوں اور میزائلوں سمیت زمینی جنگ کے انواع اقسام کے وسائل کا استعمال. اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے آڈیو لیک کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے صدا کی ہے کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. عمران خان نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور پی ایم سیکرٹریٹ کے ڈیٹا کی ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے. انہوں نے اسی کے ساتھ اپیل کی ہے کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرا کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے اور حکومت نیز متعلقہ اداروں کو مزید آڈیو لیکس سے روکا جائے. عمران خان کی اپیل میں ملک کی داخلہ, دفاع, اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارتوں کے ساتھ ہی آئی بی, ایف آئی اے اور پیمرا کو فریق بنایا گیا ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ نے روس سے مناسب قیمت پر ایندھن خریدنے کا عندیہ دیا ہے. اپنے ایک بیان میں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ روس سے رعایتی قیمت پر تیل کی خریداری ہمارا حق ہے. ملک میں آنے والے حالیہ تباہ کن سیلاب اور معیشت پر پڑنے والے دباؤ کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر ہندوستان سستا تیل روس سے حاصل کر سکتا ہے تو ہمیں بھی ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان سے پہلے انڈونیشیا نے بھی کہا تھا کہ وہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر روس سے مناسب قیمت پر تیل خریدنا چاہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنگ یوکرین شروع ہونے کے بعد سے دنیا بھر میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے روسی تیل پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے باوجود ہندوستان اور چین سمیت متعدد ملکوں نے روس سے تیل کی خریداری میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں 3500 کلومیٹر لمبی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق راہل گاندھی نے جمعرات کو الصبح ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے باناواسی گاؤں سے بھارت جوڑو یاترا شروع کی۔ کانگریس پارٹی کے ذرائع نے بتایا کہ ریاست آندھرا پردیش میں بھارت جوڑو یاترا میں 96 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا۔ کانگریسی پارٹی کے رہنماؤں کہنا ہے کہ آندھرا پردیش میں بھی راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کو کافی عوامی حمایت مل رہی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ بھارت جوڑو یاترا میں شریک کانگریسی رہنماؤں سے راہل گاندھی نے کہا کہ یاترا کے اختتام پر عوام سے ملیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف لڑائی میں عوام کو ساتھ ملنا ضروری ہے۔ یاد رہے کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کنیا کماری سے شروع ہوئی اور تقریباً 3500 کلومیٹر کا فاصلہ 5 ماہ میں پیدل طے کر کے یاترا جموں کشمیر کے صدر مقام سری نگر پہنچ کر ختم ہوگی۔ اس یاترا کا مقصد سماج میں بقول کانگریسی رہنماؤں کے بی جے پی حکومت اور آر ایس ایس کی پھیلائی ہوئی نفرت کو ختم کر کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہے۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن حدود کے گگن پہاڑی علاقے میں کراچی بیکری کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے دارالحکومت حیدرآباد میں واقعہ جمعرات کو صبح سویرے پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے ساتھ سیاہ دھواں بھی نظر آ رہا تھا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ شمال مغربی ایران میں جاری سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی اقتدار نامی فوجی مشقیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر پاکپور نے بتایا ہے کہ فوجی مشقوں کے اہم مرحلے میں فرضی دشمن کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کر کے ہروال دستے کو شیلٹر فراہم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فرضی دشمن کے ٹھکانوں پر گولہ باری کے لیے 122 130 اور 155 ملی میٹر کی توپوں اور راکٹ لانچروں کے ذریعے پین پوائنٹ اور میزائلوں اور اسمارٹ بموں سے فرضی دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری فوج کی اقتدار نامی مشقوں کے دوران دریا پار کرنے اور بھاری فوجی سامان کی منتقلی کے لیے فوری نصب ہونے والے فلوٹنگ پل کا بھی کامیاب تجربہ کیا گیا۔ مشقوں کے دوران سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی خصوصی دفاعی برانچوں نے کمبائن آپریشن کے ذریعے بری فوج کو لازمی سہولتیں فراہم کیں۔ واضح رہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری فوج کی اقتدار فوجی مشقیں 17 اکتوبر سے شمال مغربی ایران کی ارس نامی سرحدی پٹی میں جاری ہیں۔ روس کو ایرانی ڈرون طیاروں کی ترسیل اور جنگ یوکرین میں استعمال کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی چند ماہ کی پروپیگنڈا مہم اور ماحول کی تیاری کے بعد بدھ کی شام سلامتی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ جنگ یوکرین میں شدت کے دوران منعقد ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ایران روس تعلقات کے خلاف منفی پروپیگنڈا جاری رکھتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے روس کو دیے جانے والے ڈرون طیارے جنگ یوکرین میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے نیویارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق دعووں کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کے اس من گھڑت دعوے کا سلامتی کونسل کے قرارداد 22-31 سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے بات زور دے کر کہی کہ تہران دنیا میں جنگ اور مسلح تنازعات کا مخالف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 سال تک مسلط کردہ جنگ کا تجربہ رکھنے والے ملک کی حیثیت سے ایران پہلے دن سے جنگ یوکرین کے فوری خاتمے اور جنگ بندی کے قیام کی حمایت کرتا آیا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شروع سے ہی یہ بات زور دے کر کہتا آیا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں کو تنظیم کے چارٹر کی مکمل پابندی کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے اقتدار اعلیٰ، آزادی اور عرضی سالمیت جیسے بین الاقوامی ضابطوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ بعض ممالک بحران یوکرین کے ذریعے صرف سیاسی اہداف کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے کہا کہ امریکہ اور بعض مغربی ممالک نے ایران کے خلاف انٹیلیجنس کمپین اور نفسیاتی جنگ چھیڑ رکھی ہے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی گمراہ کن تشریح کر کے اپنے من گھڑت دعووں کو اس قرارداد سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرین کو تقریباً 18 ارب ڈالر کے ہتھیار بیچنے والا امریکہ کافی عرصے سے ایران پر جنگ یوکرین میں استعمال کے لیے روس کو ڈرون طیاروں کی فراہمی کا الزام لگا رہا ہے، حالانکہ ایرانی حکام بارہ اس دعوے کی سختی کے ساتھ تردید کر چکے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ اور مغرب کی پروپیگنڈا مہم ایسے وقت میں جاری ہے جب پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائڈر نے تازہ پریس کانفرنس میں مغربی ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی تائید نہیں کی کہ تہران زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل روس کو فراہم کر رہا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ جوہری صنعت کی توسیع سماج اور معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے گاما کے دوسرے ملکی سسٹم کی تقریبی رونمائی سے اپنے خطاب میں مختلف شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے کارآمد ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جوہری صنعت میں ایران کی تیز رفتار ترقی جاری ہے۔ انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایت اور ایران کے جوہری ادارے کے منظور کردہ جامع دستاویزات کا ذکر کرتے ہوئے پرانی جوہری صنعت کی توسیع کو ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے ایجنڈے میں قرار دیا۔ غاصب حسینی حکومت نے ایران کے شہر اصفہان کے ایک صنعتی مرکز میں تخریبی کارروائیوں میں جاسوس تنظیم موساد کے افسروں کی ناکامی کے بعد اس تنظیم کے کم سے کم 6 افسروں کو ہلاک کر دیا۔ غاصب حسینی حکومت کی جاسوس تنظیم موساد کے عناصر ایران کے شہر اصفہان کے ایک صنعتی مرکز میں دھماکہ کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے، مگر اس تخریبی کارروائی کو انجام دینے سے قبل ہی اسرائیل کے دہشت گرد عناصر ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اسرائیل کے اس بدنام زمانہ تنظیم نے جو ایران میں اس پیچیدہ تخریبی کارروائی کا راز فاش ہو جانے کو اپنی بڑی رسوائی سمجھتی تھی، اپنے خیال میں ایران کے سیکورٹی اداروں میں رخنہ پیدا کرنے میں ناکامی کی بنا پر اپنے ان تمام افسروں کو ہٹانے پر مجبور ہو گئی تاکہ اپنے باقی عناصر اور ان کے ساتھ رابطے کا تحفظ کر سکے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب حسینی حکومت کی جاسوس تنظیم موساد کے عناصر ایران کے شہر اصفہان کے ایک صنعتی مرکز میں دھماکہ کرنے چاہتے تھے، مگر ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے تمام عناصر کو کارروائی انجام دینے سے قبل گرفتار کر لیا، جس کے بعد موساد نے ایران سے متعلق اپنے شعبے کے تمام افسروں کو ایران کے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے الزام میں برطرف اور ان میں سے 6 کو مختلف طریقوں سے قتل کر دیا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمی، اور گرد و پیش میں اب پیش خدمت ہے ایک اہم تفصیلی رپورٹ۔ افغانستان میں زندگی بسر کرنے کے لیے کاریگروں اور کاشتکاروں کی منشیات سے وابستگی پر اقوام متحدہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق امریکی تحقیقاتی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اگست سن 2021 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد مزدوروں اور کاشتکاروں کی منشیات سے ہونے والی آمدنی سے وابستگی کافی بڑھی ہے۔ اس امریکی ادارے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار پر پابندی لگانے میں طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگی کا انحصار منشیات کی کاشت سے ہونے والی آمدنی پر ہے۔ بنا بنی منشیات کی پیداوار پر پابندی لوگوں میں بھکمری پھیلنے کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیقاتی ادارے نے طالبان کے اقتدار میں افغانستان میں منشیات کے کاروبار کے فروغ پانے کی خبر کی تصدیق کی تھی۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کی انسداد منشیات کی وزارت سے متعلق ادارے کے نائب سربراہ عبدالحق ہمکار نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران 1700 کارروائیاں انجام دے کر پورے ملک سے 43,000 کلو گرام منشیات ضبط کی گئی ہیں، جبکہ اس سلسلے میں منشیات کے تقریباً 2,000 اسمگلروں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ منشیات کی پیداوار پر پابندی لگانا ایک ایسا اعلان ہے جس کو طالبان نے اقتدار میں آنے پر پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ آخنزادے نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی پر پابندی لگائی ہے، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری انتظامیہ امریکی پابندیوں اور عوام کی غربت و افلاس کی بنا پر اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کر سکی ہے۔ دریاسنا بچوں کے حقوق کی ایک مدافع تنظیم نے اپنی ایک رپورٹ میں افغانستان کو بچوں کے لیے دنیا کا دوسرا بدترین ملک قرار دیا ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی اس تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سیرالیون کے بعد بچوں کے لیے بدترین ملک شمار ہوتا ہے۔ بچوں کے حقوق کی اس تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بچوں کے لیے دنیا کے تین ملکوں کو بدترین قرار دیا ہے، جن میں پہلا ملک سیرالیون، دوسرا افغانستان اور تیسرا ملک چاڈ ہے۔ اس تنظیم نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 ارب بچوں کو ماحولیات میں آنے والی تبدیلیوں کی بنا پر شدید ترین خطرے کا سامنا ہے۔ اس تنظیم کے مطابق گزشتہ 4 برس میں مزدوری کرنے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 1,60,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبا سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ دل کا عجب حال ہے ہے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 مہر، 23 ربیع الاول اور 20 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس اکتوبر سن 1719 عیسوی کو جرمنی کے ریاضی داں اور فلسفی گوٹفریڈ آخین وال پیدا ہوئے۔ انہوں نے اعداد و شمار کے علم کی بنیاد رکھی۔ ریاضی کے علاوہ فلسفے میں بھی ان کا گہرا مطالعہ تھا۔ فلسفے کے موضوع پر بھی انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ گوٹفریڈ آخین وال نے 1771 عیسوی میں وفات پائی۔ بیس اکتوبر سن 1798 عیسوی کو قاہرہ کے مسلمان عوام نے فرانسیسی غاصبوں کے خلاف قیام کیا۔ مصر پر نیپولین کے قبضے کے بعد اس ملک میں فرانسیسی فوج کے خلاف ایک عوامی تحریک کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ بیس اکتوبر 1798 کو قاہرہ کے عوام نے شہر کے علماء دین کے ہمراہ جامعۃ الازہر میں اجتماع کیا۔ قاہرہ کے فوجی گورنر جنرل ڈبو آ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو منتشر کر دیں۔ اس اقدام سے نہتے عوام اور مسلح فرانسیسی فوجیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ مصری عوام نے بہت سے فرانسیسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جن میں جنرل ڈبو آ بھی شامل تھے۔ فرانسیسیوں نے جب زیادہ خطرہ دیکھا تو قاہرہ کے قلعے میں توپ خانے نصب کر کے قاہرہ شہر، خاص طور پر جامعۃ الازہر پر وحشیانہ گولہ باری شروع کر دی۔ اس قتل عام میں تقریباً 3000 طلبہ اور دیگر شہری مارے گئے، اور فرانسیسیوں نے مرنے والوں کی لاشیں دریائے نیل میں پھینک دی۔ اس طرح انہوں نے انتہائی شفاقی اور بے رحمانہ طریقے سے قاہرہ کی عوامی تحریک کو کچل دیا۔ بیس اکتوبر سن 1947 عیسوی کو اقوام متحدہ کا پرچم تیار کیا گیا۔ مختلف ممالک نے اس پرچم کے رنگ اور ڈیزائن پر 2 سال سے زیادہ غور و خوض اور تبادلہ خیال کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کا پرچم آسمانی رنگ کا ہے اور اس کے وسط میں سفید رنگ کا اقوام متحدہ کا نشان بنا ہوا ہے۔ بیس اکتوبر سن 1952 عیسوی کو حکومت برطانیہ کے خلاف کینیا کی عوامی حریت پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک کینیا کے افریقی اتحاد کے پرچم تلے شروع ہوئی۔ اس اتحاد میں کسان اور مزدوروں کے اکثر طبقات شامل تھے جو کینیا کے عوام کو سیاسی حقوق اور غریب کسانوں کے لیے زمین کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بر اعظم افریقہ سے نسلی امتیاز کے خاتمے کا بھی ان کا مطالبہ تھا۔ کینیا کی عوامی آزادی کی تحریک نے برطانوی سامراجی حکومت کو سخت وحشت زدہ کر دیا، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ نے اس تحریک کو کچلنے کی ٹھان لی اور اتحاد کے بہت سے رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا۔ تیئیس ربیع الاول سن 1362 ہجری قمری کو ایرانی ادیب اور شاعر مرزا حسن خان دانش نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایک فاضل ادیب اور باذوق شاعر تھے۔ مرزا دانش نے اپنی عمر کا ایک حصہ استانبول اور انقرہ میں گزارا، جہاں وہ فارسی ادب کی تحقیق اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ ان کی معروف ادبی تخلیقات میں دستور زبان فارسی، سر آمدان سخن اور ترجمہ رباعیات عمر خیام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس ربیع الاول سن 1410 ہجری قمری کو مشہور عالم دین آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ مرزا جواد سن 1322 ہجری قمری میں تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ قم اور پھر نجف اشرف گئے۔ ان دونوں مقدس شہروں میں انہوں نے جید علماء سے کسب فیض کیا۔ ایران واپس آ کر بھی انہوں نے علم و دانش کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا۔ زہد و تقویٰ اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت ان کی خصوصیات میں سے تھی۔ آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں آئین زندگی اور میزان المطالب کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے،
ہماری دست جا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دست جا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فتح کی 22 اور 23 آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے
الرحمن الرحیم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
اور اگر یہ کفار تم سے جنگ کرتے تو یقیناً منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور پھر انہیں کوئی سرپرست اور مددگار نصیب نہ ہوتا. یہ اللہ کی ایک سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے.
سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ کے قریبی علاقے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے سرداروں کے درمیان ہوا تھا. ان میں سے بعض افراد نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی توہین و تحقیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے اپنی کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے صلح کی ہے, کیونکہ اگر جنگ ہوتی تو آپ شکست سے دوچار ہو جاتے. اب یہ آیات کریمہ ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے اور مسلمانوں کی روح کو تقویت و استحکام بخشتے ہوئے تاکید کرتی ہے کہ اس طرح کی باتیں بے بنیاد ہیں, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی اہل ایمان مادی مقاصد, اختلافات اور انتشارات سے دور رہ کر صرف اور صرف خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے میدان جنگ میں داخل ہوتے ہیں اور رسول خدا کے حکم کی تعمیل و پیروی کرتے ہیں, تو خداوند عالم دشمنوں کے مقابلے میں انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. چنانچہ جنگ بدر اور جنگ احزاب میں یہ موضوع تجربے سے ثابت ہو چکا ہے اور خداوند عالم کی نصرت و مدد سے مومنین کا مختصر سا گروہ مشرکوں کے بے شمار گروہوں پر غلبہ پا چکا ہے.
سامن, اس آیہ کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو شخص پروردگار عالم کے وجود کا انکار کرے, در حقیقت اس نے خود کو خداوند عالم کی مدد اور سرپرستی سے محروم کر لیا ہے. حق کی باطل پر کامیابی اور کافروں پر مومنین کی مدد و نصرت خداوند عالم کی یقینی سنتوں میں سے ایک ہے. قوانین الہی زمانے اور مقام سے بہت زیادہ جامع اور وسیع تر ہیں. سامعین, آئیے اب سورہ فتح کی 24 اور 25 آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
وہی خدا ہے جس نے کفار کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے سرحد مکہ کے اندر تمہارے فتح پا جانے کے بعد بھی روک دیا, اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تم کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو روک دیا کہ اپنی منزل پر پہنچنے سے رکے رہے, اور اگر صاحب ایمان مرد اور با ایمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ دانستگی میں انہیں بھی پامال کر ڈالنے کا خطرہ تھا اور اس طرح تمہیں لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچ جاتا تو تمہیں روکا بھی نہ جاتا. روکا اس لیے تاکہ خدا جسے چاہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لے, کہ یہ لوگ الگ ہو جاتے تو ہم کفار کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے.
سامعین, گزشتہ آیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ان آیتوں میں صلح حدیبیہ کے واقعے کے بارے میں دو اہم ترین نکات کے بارے میں اشارہ ہوا ہے. سب سے پہلے یہ کہ یہ صلح در حقیقت ان لوگوں پر تم لوگوں کی فتح و کامرانی تھی جو بغیر جنگ اور خون خرابے کے حاصل ہوئی تھی, چونکہ تم لوگ ان کی سرزمین پر موجود تھے. تو مشرکین تم کو تباہ و برباد کر دیتے, لیکن تم لوگوں کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں میں اس قدر خوف و ہراس بھر گیا تھا کہ خود ان لوگوں نے ہی صلح کی پیشکش کر دی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شہر مکہ میں بعض مسلمان کے جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی تھی زندگی بسر کر رہے تھے. اگر پروردگار عالم شہر مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیتا تو یہ لوگ اس حملے کی زد میں آ جاتے, کیونکہ تم لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے, لہٰذا ان سے جھگڑا اور لڑائی کرتے. تو ایسی صورت میں یہ تمہارے لیے ننگ و آر ہمیشہ کے لیے باقی رہتا کہ تم لوگوں نے مکہ مکرمہ میں اپنے ہی ساتھیوں پر حملہ کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا.
سامعین, آیہ کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی صلح کامیابی کی علامت ہوا کرتی ہے. البتہ یہ ایسے موارد میں سے ہے کہ اسلامی معاشرے کی مصلحت ہو اور با ایمان و آگاہ رہبروں نے اس بات کی تشخیص و تائید بھی کی ہو. جب بھی دشمن جنگ کرنے سے باز آ جائے اس وقت ہمیں نہ تو جنگ ہی شروع کرنی چاہیے اور نہ ہی ان سے لڑائی کرنی چاہیے. مکہ مکرمہ صرف اس شہر میں رہنے والوں سے ہی مخصوص نہیں ہے, اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے جو لوگوں کو اس شہر میں خانہ خدا کی زیارت پر آنے والوں کی راہ میں رکاوٹ بنے. جنگ کے میدان میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی بے گناہ شخص قتل نہ ہو, اور اسی طرح دشمن پر غلبہ اور تسلط پیدا کرنے کے لیے چاہے جو بھی حربہ استعمال کرے. انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور دشمن کو کسی بھی طرح کا موقع نہیں دینا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا کوئی بھی موقع دشمن کو فراہم نہیں کرنا چاہیے جس میں مسلمانوں کی بدنامی اور جگ ہنسائی ہو اور ان کی وجہ سے معاشرے کو نقصان پہنچے. ایسے ہر طرح کے امور سے پرہیز کرنا چاہیے.
ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
تسبیح پڑے دن رات تیری, اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, جہاں
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے, اب کھول خزانوں کے رستے,
اب کھول خزانوں کے رستے,
سینوں کو غم شہ سے بھر دے, دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محبوبا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا. دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
ہر
محشر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو اماں
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت سامن پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے روزنامہ رسالت ایران کی معیشت دنیا میں 21ویں پوزیشن پر پہنچ گئی آئی ایم ایف روزنامہ اطلاعات ایران نے 4 مغربی اداروں اور 15 عہدیداروں پر پابندی عائد کر دی وزیر خارجہ رائے الیوم غرب اردن میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے والے ادی تمیمی شہید اور اب اخبارات کی تفصیلات روزنامہ جوان 40 سال سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ انقلاب کا تختہ 2 مہینے بعد الٹ جائے گا رہبر انقلاب اسلامی نے بدھ کے روز علمی اور سائنسی میدان کے منتخب نوجوانوں مجاہدین اور یونیورسٹی اسکالروں سے ملاقات کی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ گنڈا گردی کی آدھی دنیا کی سامراجی طاقتیں دوسرے قوموں کو پیچھے رکھنے کے لیے ہتھیار اور فریب کا استعمال کرتی ہیں حتیٰ کہ سائنس کے ذریعے بھی اپنے مسموم مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں لہذا وہ یونیورسٹی جو ملک کے سائنسی مقام کو اونچا کرے دراصل سامراجی طاقتوں کی تسلط پسندی کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بنیادی خلیوں اور کلوننگ جیسے پیچیدہ شعبے میں ترقی بائیو کیمسٹری خلا میں سیٹلائٹ روانہ کرنے کی ٹیکنالوجی ایٹمی صنعت کورونا سمیت پیچیدہ ویکسینوں کی تیاری اور میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں تیز رفتار اور حیران کن ترقی کو ایران کی باصلاحیت اور غیر معمولی ذہانت رکھنے والے سائنسدانوں کی جد و جہد اور کامیابی کا نمونہ قرار دیا آپ نے فرمایا کہ انقلاب کی کامیابی سے لے کر اب تک مغربی عناصر اور ان کے حمایت یافتہ افراد اور ذرائع ابلاغ ایران کے اسلامی انقلاب کے خاتمے کے لیے وقت مقرر کرتے آئے ہیں اور اسے تباہی کے دہانے پر قرار دیتے ہیں لیکن ایران نے کبھی بھی سر تسلیم خم نہیں کیا ڈٹا ہوا ہے اور انشاءاللہ ڈٹا رہے گا نیو یارک ٹائمز برطانیہ میں اسٹاک مارکیٹوں میں تباہی آنے کے بعد امریکی حکام کا سوال کیا یہ صورتحال امریکہ میں بھی پیش آ سکتی ہے امریکہ کے مالیاتی امور کے ماہرین نے وال اسٹریٹ اور باقی دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں کی صورتحال کے پیش نظر یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا برطانیہ کی طرح امریکہ کی مارکیٹیں بھی سقوط اور شدید گراوٹ سے دوچار ہو سکتی ہیں اس سوال کا جواب 4 الگ الگ تحقیقاتی مراکز سے وابستہ افراد نے نام ظاہر نہ ہونے کی شرط پر کچھ اس طرح دیا ہے کہ فوری طور پر نہ صحیح لیکن اس بات کا پورا امکان پایا جاتا ہے کہ بائیڈن کی حکومت نے بھی مارکیٹ میں شدید گراوٹ کی وجہ سے پریشانی ظاہر کی ہے اور مالیاتی امور کے ماہرین نے بھی شرح سود میں اضافے کے پیش نظر فائنانشل بحران کا خدشہ ظاہر کیا ہے حکومت اور فیڈرل ریزرو نے حالات کو انتہائی نازک قرار دیا ہے ماہر معیشیات رابرٹو پیرلی نے کہا ہے کہ سب کے سب پریشان ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ٹوٹنے والا ہے اگر ایسا کچھ ہو گیا تو گزشتہ 4 دہائیوں کی سب سے زیادہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر ہندوستان ٹائمز روس کے میزائل حملوں میں شدت آنے کے بعد ہندوستان نے اپنے شہریوں سے یوکرین چھوڑنے کو کہا۔ روزنامہ سیاست۔ اسد الدین اویسی نے وزیراعظم کو مکتوب لکھ کر عبادت گاہوں کے مقامات ایکٹ کے دفاع پر زور دیا۔ نوائے وقت۔ شہباز شریف بھی جلد مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگائیں گے۔ سراج الحق۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز۔ کانگریس کے نو منتخب صدر ملیکا ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ یہ الیکشن میرے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے تھا۔ کھڑگے نے اپوزیشن امیدوار ایم ششی تھرور کو الیکشن میں 7,897 ووٹوں کی اکثریت سے شکست دی ہے۔ ان کو انڈین نیشنل کانگریس کا نیا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ وہ بدھ مت کے پیروکار ہیں اور کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ وہ کنڑ کے علاوہ مراٹھی، اردو، تلنگو اور ہندی جیسی 6 دیگر زبانوں کے بھی ماہر ہیں۔ کھڑگے کرناٹک کے دوسرے لیڈر ہیں جو کانگریس کے قومی صدر کے عہدے تک پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ کھڑگے جگ جیون رام کے بعد پارٹی کے دوسرے دلت صدر بھی ہیں۔ کھڑگے کے 5 بچے ہیں اور ان سب کے نام بدھ مت یا نہرو گاندھی خاندان کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام راہل کھڑگے بھی ہے۔ انہوں نے اپنے منشور میں وعدہ کیا تھا کہ وہ پارٹی کے ادے پور کیمپ میں منظور ہونے والی تمام تجاویز کو نافذ کریں گے۔ ان تجاویز میں یہ تھا کہ پارٹی کے آدھے عہدیدار 50 سال سے کم عمر کے لوگ ہوں گے۔ روزنامہ جنگ۔ اچھی خبر کی امید ہے، ایف اے ٹی ایف سے پہلے اعلان نہیں کر سکتا اسحاق ڈار۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اچھی خبر کی امید ہے، لیکن وہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف سے پہلے اعلان نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالنے سے متعلق کوئی بھی خبر پرسوں تک آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ روس سے بھارت تیل لے سکتا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ میں متعلقہ حلقوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ زر مبادلہ ذخائر سے متعلق یقین دلاتا ہوں کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میڈیا مارکیٹ کو اعتماد دے کر فکر کی کوئی بات نہیں۔ دو ٹو کہہ رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر۔ اسرائیل نیوز ایجنسی۔ جنگ کی مخالفت میں کسی بھی ملک میں ایران جتنا جذبہ پایا نہیں جاتا، صدر رئیسی اور ان کے پولش ہم منصب کی ٹیلی فونی گفتگو۔ تسنیم نیوز۔ پابندیوں کا جاری رہنا انسانی حقوق کے نام پر مغرب کی مکاری کا پردہ مزید فاش کر دیتا ہے، وزیر خارجہ کی ای بی بیماروں سے ملاقات۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام دریچے۔
دریچے۔ عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بیرونی دشمنوں نے مہسا امینی کی موت کو بہانہ بنا کر ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور فسادات بھڑکانے کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا۔ درحقیقت حالیہ فسادات میں
امریکہ اور یورپ کے سیاسی لیڈران، ان کے میڈیا، بالخصوص فارسی میڈیا نے مغرب کے تعاون سے اہم کردار ادا کیا اور شر پسند عناصر کی حمایت کی۔ اب جبکہ ایرانی قوم نے اپنے نظام سے حمایت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اسلامی نظام اور اپنے ملک کی حمایت اور افراتفری کی شدید مخالفت میں ملک کے گلی کوچوں میں لاکھوں کے اجتماع کیے، لیکن انقلاب دشمن میڈیا نے لوگوں کی اس عظیم موجودگی کو نظر انداز کیا یا اسے حقیر سمجھا ہے۔ دوسری طرف انقلاب مخالف گروہوں جیسے منافقین کے دہشت گرد گروہ، شاہی گروہ اور کوملا اور ڈیموکریٹس جیسے علیحدگی پسند گروہوں نے اپنے مقاصد اور اس مسئلے سے فائدہ اٹھانے کی ناکام کوشش کی۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام نے بڑی بڑی سازشوں کو شکست دی ہے، لہذا دشمنوں نے فسادیوں کی حمایت کر کے غلط اندازہ لگایا ہے۔ ان غیر ملکی دشمنوں کے سرپرست امریکہ نے ورچوئل اسپیس اور انٹرنیٹ کے خلاف پابندیاں اٹھانے کے دعوے کے ساتھ ساتھ مداخلت پسندانہ موقف اختیار کر کے حالیہ خلفشار کو ہوا دینے کی کوشش کی، لیکن بہرحال اسے مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں بائیڈن حکومت کے دو اعلی عہدیداروں نے مداخلت پسندانہ بیانات میں ملک میں بدامنی پھیلانے کے واشنگٹن کے اقدامات کا انکشاف کیا۔ ایران کے امور کے لیے امریکی نمائندے خصوصی رابرٹ مالے اور اس ملک کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے کھلم کھلا مداخلت کا اعتراف کیا۔ بیانات میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن ایران میں مواصلات کے شعبے میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے ایران پر عائد بعض مواصلاتی پابندیاں منسوخ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکہ، جس نے ایران پر 42 سال سے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور ٹرمپ کے دور سے لے کر اب تک ایرانی عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت سخت ترین اور ظالمانہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اب ایرانیوں سے ہمدردی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور پابندیوں میں کمی کی بات کی گئی ہے، جس کا امریکی ماہرین نے بھی مذاق اڑایا ہے۔ گلین گرین والڈ، جو ایک ممتاز امریکی مصنف اور صحافی ہیں، کہتے ہیں کوئی بھی عقل مند جو دوسرے ممالک میں لوگوں کے سیاسی حقوق کو دبانے یا ان کے دفاع پر واشنگٹن کی تشویش یا غصے کے بیانات کو سنجیدگی سے لیتا ہے، وہ ناقابل یقین حد تک سادہ لوح ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے مواصلات کے میدان میں بعض پابندیوں کے حوالے سے امریکی حکومت کے اقدام کے رد عمل میں ٹویٹر پر لکھا، امریکہ نے ہمیشہ ایران کی سلامتی اور استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور یقیناً وہ ناکام رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دباؤ برقرار رکھتے ہوئے چند غیر اہم پابندیوں کا خاتمہ امریکی منافقت کی علامت ہے۔ ناصر کنانی کہتے ہیں، بلا شبہ ایرانی قوم کے خلاف دشمنوں کی مشترکہ اور علمی جنگ تاریخ میں ان کی ذلت آمیز ناکامیوں کے سینکڑوں واقعات کے ساتھ درج کی جائے گی۔ سن 2009 میں صدارتی انتخابات کے ہنگاموں کی طرح حالیہ فسادات میں بھی وہ ایک بار پھر ناکام رہے۔ یونیورسٹی کے پروفیسر سیامک باقری نے اس سوال کے جواب میں کہ ایران میں بغاوت کرنے والوں کی حمایت کے ناکام تجربے اور عوام کی طرف سے ان ہتھکنڈوں کو مسترد کیے جانے کے باوجود امریکی دوبارہ ان فسادیوں اور شرپسندوں کی حمایت کس امید پر کر رہے ہیں، کہا، اگرچہ امریکیوں نے کئی بار اس مسئلے کا تجربہ کیا ہے، لیکن وہ اب بھی ایرانی عوام کے بارے میں صحیح فہم نہیں رکھتے ہیں۔ حالیہ فسادات کے حوالے سے جو مسئلہ ایک بار پھر سامنے آیا وہ فسادات کے لیے یورپی یونین سمیت مغرب کی حمایت اور حوصلہ افزائی تھی۔ اس سلسلے میں ایران کے اندرونی معاملات میں مغربی حکام کی بار بار مداخلت اور عالمی میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کو نشانہ بنانے کے لیے حالیہ ہنگامہ آرائی اور فسادات کے استعمال کے بعد یورپی یونین نے تہران کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ایک بیان میں ایرانی عوام کی حمایت کا اشارہ دیتے ہوئے اور کھلے عام فسادیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا، یورپی یونین اس حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین مہسا امینی کی ہلاکت پر رد عمل کے لیے اپنے اختیار میں موجود تمام آپشنز کا جائزہ لینا جاری رکھے گی اور ساتھ ہی اس پر بھی نظر رکھے گی کہ ایرانی سیکورٹی فورسز اس کے بعد ہونے والے مظاہروں پر کیا رد عمل ظاہر کریں گی۔ اس سے پہلے یورپی یونین کے ترجمان پیٹر اسٹینو نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں کہا تھا کہ یورپی کمیشن ابھی تک نہیں جانتا کہ آیا اس یونین کی نئی پابندیوں کا ایران کے خلاف اطلاق ہوگا یا نہیں، لیکن یورپی ممالک اپنے مفادات کے پیش نظر دھمکی آمیز انداز اختیار کیے ہوئے ہیں اور تہران کو نئی پابندیوں کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ برازیل کے مشہور سیاسی کارٹونسٹ کارلوس لاٹوف نے ایران کی حالیہ بدامنی کے جواب میں لکھا ہے، بے وقوف نہ بنو، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ مغربی لوگ ایرانی خواتین کے حجاب سے پریشان ہیں؟ ہرگز نہیں۔ واشنگٹن اور اس کے اتحادی ایران کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ایران میں حالیہ ہنگامہ آرائی کے منظر نامے میں ایک اور غیر ملکی کھلاڑی صہیونی حکومت ہے جو گدلے پانی سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے خیال میں مہسا امینی کی موت کے بہانے ایرانی عوام کو بغاوت اور انتشار پر ابھارا جا سکتا ہے، جبکہ خود صہیونی حکومت انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی کرنے والی حکومت ہے جیسا کہ بین الاقوامی حلقوں نے تسلیم کیا ہے۔ صہیونی حکومت پر کئی برسوں سے دنیا کے تمام لوگوں کی طرف سے بچوں کے قتل اور مقبوضہ علاقوں اور غزہ میں نہتے لوگوں کے وحشیانہ قتل کی وجہ سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو تاریخ کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ فلسطینی عوام کے قتل عام کی ذمہ دار غاصب حکومت ایران پر کیسے تنقید کر سکتی ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران اور ایران کے غیرت مند عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اسرائیل ایران کی ہر پیش رفت کا کھلم کھلا مخالف ہے اور اس نے ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کر کے اور ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش اور بار بار ایران پر حملے کی دھمکیاں دے کر ثابت کیا ہے کہ وہ ایرانی عوام کا جانی دشمن ہے۔ غیر ملکی دشمنوں اور انقلاب مخالف گروہوں کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کے میڈیا جیسے ایران انٹرنیشنل نے، جو سعودی عرب کی مالی مدد سے جاری ہے، حالیہ دنوں میں نام نہاد احتجاج کو بڑھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ایک سیاسی ماہر محمد صادق کوشکی کہتے ہیں، غیر ملکی ٹی وی چینلز بالخصوص ایران انٹرنیشنل ٹی وی نے معاشرے بالخصوص نوجوان نسل کو تنازعات کی طرف دھکیلنے کی سنجیدہ اور منظم کوشش کی ہے۔ انقلاب مخالف گروہوں میں منافقین کے دہشت گرد گروہ کی سرغنہ مریم رجوی نے سب سے پہلے ایران میں سڑکوں پر ہونے والے حالیہ فسادات کی حمایت کی اور انہیں کسی نہ کسی طرح منافقین کی حمایت سے جوڑنے کی کوشش کی۔ باخبر ذرائع کے مطابق منافقین کے گروہ یورپی ملکوں میں پناہ دلانے کے لوگوں کو سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں تاکہ ان کو مظلوم ثابت کر سکیں، جبکہ ایران کے تمام لوگ اس دہشت گرد گروہ کے جرائم کے ریکارڈ اور صدام کی حکومت کے ساتھ اس کے تعاون کی وجہ سے اس گروہ سے سخت بیزار ہیں۔ منافقین، جن کو مغربی، امریکی، عبرانی اور عربی انٹیلیجنس سروسز کی حمایت حاصل تھی لیکن حالیہ گڑبڑ میں کچھ حاصل نہ کر سکے، رضا پہلوی کی شاہی حکومت کی حمایت کرنے والے، جن کی ایران کے عوام میں کوئی ساکھ نہیں ہے، وہ بھی اس شر پسندی میں پیش پیش رہے لیکن وہ بھی اپنے مضموم اہداف میں ناکام رہے۔ وہ ان ہنگاموں کو اپنی حمایت کے لیے استعمال کر کے امریکہ کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ایرانی عوام ان کے ساتھ ہیں۔ تاہم ایرانی عوام کی شاہی نظام سے نفرت کی وجہ سے شاہی خاندان کی ایران میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کوملا اور کرد ڈیموکریٹس جیسے علیحدگی پسند گروہوں نے حالات کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی اور کرد علاقوں میں انتشار کو بھڑکانے اور شروع کرنے کی اپنی زیادہ سے زیادہ کوششیں کیں، لیکن یقیناً ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ مغربی آذربائیجان اور کردستان صوبوں کے شہروں میں کچھ مشتعل افراد نے اپنے اجتماعات میں علیحدگی پسند گروہوں کے نعروں کا استعمال کیا لیکن ان کو بھی خاطر خواہ پذیرائی نہیں ملی۔ ایک باخبر ذریعے نے مغربی آذربائیجان صوبے کے جنوب میں ہونے والے مظاہروں میں متعدد کوملا اور ڈیموکریٹک کارکنوں کی گرفتاری کی اطلاع دی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ لوگ فسادات کرانے کے ذمہ دار تھے اور انٹیلیجنس تحقیقات کے دوران سیکورٹی اداروں نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کوملا گروپ کے لیڈر ابراہیم علی زادے کے ایک وائرل کلپ میں اشتعال انگیز کارروائیوں کو منظم کرنے اور اس سے پہلے ایران میں بعض فسادات کی منصوبہ بندی کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ آخر میں جو نقطہ کہنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی قیادت میں مغرب کی کئی دہائیوں کی کوششوں اور سازشوں کے ساتھ ساتھ انقلاب مخالف گروہوں، بالخصوص دہشت گرد گروہوں کی مجرمانہ اور تخریبی کارروائیوں کے ذریعے ایران میں بدامنی پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن ایران اسلامی نے اپنے عوام کے ذریعے ہمیشہ اپنی طاقت اور اقتدار کو برقرار رکھا ہے۔ ایرانی عوام نے ہر طرح کے مشکل حالات میں اسلامی جمہوری نظام کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کسی بھی ہنگامے اور ہنگامہ آرائی کا مقابلہ کرنے پر زور دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھل گلستان پہ آتش کینہ تیری،
بن کے گری برق غم چور جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر سچ ہے تیری دوستی تو کے گرا بار ہے عالمی رہے زن ہے تو دشمن ماں
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن، ابھی آپ پروگرام دریچے سماعت فرما رہے تھے۔ آپ ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، اور اب ہم پیش کریں گے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ یہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور سماعت فرمائیے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر۔ آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پروگرام ایرانی مشاہیر میں گزشتہ چند پروگراموں سے حسین ابن منصور حلاج کے حالات زندگی پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اس سلسلے کے آخری پروگرام میں آج ہم اس بزرگ ایرانی عارف کا تعارف مولانا روم کی زبانی کرانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ چند پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی و گرامی عارف حسین ابن منصور حلاج کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ جن کی زندگی، اقوال اور حتیٰ موت نے دنیا میں ایسا غلغلہ برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی و مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے اور لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا، اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے بہت زیادہ عقیدت مند اور پیروکار تھے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین ابن منصور حلاج کی شخصیت کو متعارف کرانے کے لیے انجام دی گئی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کے بہت سے پہلو مبہم ہیں۔ حلاج کا اصل نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی مے سینیون جیسے عظیم محققین نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے، اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں یہ بھی بتایا تھا کہ منصور حلاج فارس کے شہر بیضہ کے ایک گاؤں تور میں پیدا ہوئے، اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مسلح اور منجی کی تلاش میں تھا، وہ منصور ابن حلاج کو ایک مسلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا، اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کا باعث بن گئی، اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آخر کار بغداد کے حکام اور فقہا وقت نے حلاج پر گناہ گون الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور 8 سال کے مقدموں کی سماعت کے بعد 24 ذی‌الحجہ 309 ہجری قمری کو ان کے قتل کا حکم دے دیا گیا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ حلاج نے اپنے بعد صوفیوں، عارفوں، شاعروں اور مجموعی طور پر سبھی پر اپنے بعد اہم اثرات مرتب کیے ہیں۔ حلاج کے افکار اور ان کی حیات و موت کی تاثیر کے شواہد ہم عصر شعراء کے آثار میں بھی قابل مشاہدہ اور غور طلب ہیں۔ عطار، مولوی حافظ اور ان کے ہم اثروں میں جملہ شفیع قدکنی، اور غیر ایرانیوں میں ایڈونس ان جملہ شاعروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے حلاج کے افکار و نظریات اور حالات زندگی پر خاص توجہ دی ہے۔ حلاج تاریخ اسلام میں عرب، ایرانی، ترکی، ہندوستانی اور ملیشیائی سخنوروں کے درمیان ایک حقیقی عاشق کامل کا نمائندہ ہے کہ جسے ان الحقی فریاد کے سبب تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے حلاج کے زمانے سے آج تک اپنی مختلف کتابوں میں، خاص طور پر فارسی اور عربی نظم میں، اس کی تعریف کی ہے، اور اس کی زندگی کو ایک عارف الہی کے آئیڈیل کے طور پر بیان کیا ہے، اور اسے آئندہ والوں کے لیے ایک اچھی مثال جانا ہے۔ مولانا جلال الدین محمد بلخی نے، کہ جو مولوی سے مشہور ہیں اور 7ویں ہجری قمری کے نامور شاعر اور عارف ہیں، اپنی کتابوں میں حلاج کے نام کو مقرر طور پر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے حلاج کے افکار کو اپنی کتابوں اور آثار میں منعکس کیا ہے، اور حلاج پر جو بھی مصیبتیں نازل ہوئیں اور ایذائیں پہنچائی گئیں، ان کو سربلند اور سعادت مند پایا ہے۔ مولوی نے اپنی کتابوں میں بارہا حلاج کے حالات، بیانات اور مشرب فکر کو استغراق سے تعبیر کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ حلاج اسماء و صفات خداوندی کے بحر بیکراں میں غرق ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان الحق کا جو نعرہ لگایا، اس کا سرچشمہ بھی ان کی یہی استغراقی کیفیت رہی ہے۔ حلاج کی نظر میں حق کے سوا کوئی بھی شے حقیقی وجود نہیں رکھتی۔ مولوی اپنی کتاب فیہ ما فیہ میں اس بارے میں کہتے ہیں، جس طرح سے مکھی جب اوپر اڑتی ہے تو اس کے پر اور سر ہلتے ہیں، اور اس کے تمام اجزاء بدن ہلتے ہیں۔ لیکن جب وہ شہد میں غرق ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اجزاء شہد میں تر ہو جاتے ہیں اور وہ حرکت نہیں کر پاتی۔ استغراق یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے محو کر دے کہ اب اس میں وہ نہ کوئی عمل کرے اور نہ کوئی حرکت۔ وہ مثال کے طور پر ڈوب جائے اور اب اس میں جو بھی حرکت ہو وہ اس کی اپنی ذاتی نہ ہو بلکہ پانی کی حرکت سے ہو۔ اگر ابھی بھی وہ ہاتھ پیر مارے تو اسے غرق ہونا نہیں کہیں گے، یا آواز نکالے کہ میں غرق ہو گیا تو اسے بھی استغراق نہیں کہیں گے۔ کتاب مناقب العارفین میں افلاقی کے بقول رومی نے عطار کی روحانی رہنمائی کو ان پر حلاج کے ظہور اور متجلی ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ افلاقی نے کتاب مناقب العارفین میں تحریر کیا ہے کہ منقول ہے کہ مولانا نے ایک دن اپنے مقرب ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، میرے جانے سے خوف نہ کھاؤ اور غمناک نہ ہو، اس لیے کہ حلاج کا نور 150 سال کے بعد فرید الدین عطار کی روح میں تجلی کیا اور وہ ان کے مرشد ہو گئے۔ شمس تبریزی کے ہوتے ہوئے مولانا کو حلاج کی تجلی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رومی کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ حلاج کی روحانیت کی ایک کرن ہمیشہ ان پر چمکتی تھی اور ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ مولوی نے فیہ ما فیہ میں، جو ان کی عمر کی آخری ایام کی تالیفات میں سے ہے، حلاج کی بعض سطحیات یعنی وہ کلمات کے جو انہوں نے حالت وجد اور بے خودی میں کہے ہیں کی تفسیر کی ہے۔ مولوی نے فیہ ما فیہ میں حلاج کے قول ان الحق کے بارے میں کہا ہے کہ آخر یہ ان الحق کا کلمہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ان العبد یعنی میں خدا کا عبد اور بندہ ہوں کہنا بھی ایک بڑا دعویٰ ہے۔ ان الحق عظیم تواضع ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ کر کہ میں خدا کا بندہ ہوں دو ہستی کو ثابت کر رہا ہے، ایک تو خود کو اور ایک خدا کو۔ لیکن وہ جس نے کہا ان الحق خود کو محو اور نابود کر دیا۔ مولوی نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اپنی کتاب میں جگہ جگہ اس مسئلے کی جانب مختلف طریقوں سے اشارہ کیا ہے۔ فیہ ما فیہ نامی کتاب میں ایک جگہ مولوی کہتے ہیں، جب منصور کی حق یعنی اپنے رب سے دوستی اور قربت انتہا کو پہنچ گئی تو وہ اپنا ہی دشمن ہو گیا اور خود کو محو کر دیا اور کہہ دیا انا الحق، یعنی میں فانی ہو گیا، یعنی میں فنا ہو گیا ہوں، صرف حق باقی ہے۔ اور یہ انتہائی تواضع اور انتہائی بندگی ہے، یعنی بس خدا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ مولوی نے مثنوی مانوی میں بھی حلاج کے بہت سے اشعار اور باتوں کو تضمین کی صورت میں یا اپنے کلام میں اقتباس کے طور پر شامل کیا ہے۔ مولوی نے حلاج کے ایک قطع یا ربائی کو کئی مرتبہ مثنوی میں نقل کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی ہے۔ حسین ابن منصور کے مخالفین آپ کے ان الحق کے نعرے کا فرعون کے ان الرب کے دعوے سے تقابل کر کے آپ پر تنقید کرتے ہیں اور آپ پر شرک کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ فرعون کو اس کے نعرے ان الرب کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے ذات باری تعالیٰ کے شریک بننے کا اعلان کیا تھا، مگر اس کے برعکس حسین ابن منصور حلاج نے خودی کی تکمیل اور مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے اپنے نفس کو مغلوب کیا۔ جب تک کوئی سالک اپنے نفس امارہ پر قابو نہیں پا لیتا تب تک وہ اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جس مقام پر پہنچ کر حسین ابن منصور نے ان الحق کا نعرہ لگایا۔ حلاج نے یہ مقام نفس کشی کر کے حاصل کیا تھا، جبکہ فرعون نے تکبر اور خودبینی سے اپنے آپ کو خدا سمجھ کر شرک کا ارتکاب کیا، اس لیے اسے کافر قرار دیا گیا اور سزا دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم صوفی شاعر مولانا روم نے حسین ابن منصور کے نعرہ ان الحق کو جائز قرار دیا اور اس نعرے کو اس لوہے سے تشبیہ دی جسے آگ میں ڈالا جائے تو لوہے کا رنگ آگ کے رنگ میں محو ہو جائے۔ مولانا روم نے فرعون کو سنگ سیاہ سے تشبیہ دے کر اسے نور حقیقی کا دشمن قرار دیا اور حسین ابن منصور کو عقیق سے تشبیہ دے کر انہیں خدا کا عاشق قرار دیا۔ حسین ابن منصور کے عقائد کے مطابق شوق الہی ہی عشق کا دوسرا نام ہے، اور یہ عشق انسان کو خدا کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، مگر عشق میں عاشق کو بے شمار مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن فنا فی اللہ ہونے والے سالک دنیا کے مصائب اور تکالیف سے نہیں گھبراتے، ان کے لیے جسمانی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن منصور کو مقتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ بڑی خوشی اور وجد کے عالم میں مقتل پہنچے۔ حسین ابن منصور کے مطابق عشق اور اذیت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جب آپ کو مقتل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا فلسفہ عشق پیش کیا۔ اس حوالے سے تذکرہ اولیاء میں ایک حکایت مذکور ہے، لوگوں نے حلاج سے پوچھا عشق کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم اسے آج، کل اور پرسوں دیکھ لوگے، ایک دن اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، دوسرے دن اسے مار دیا جائے گا، اور تیسرے دن ہوا اس کی خاک اڑاتی پھرے گی۔ حسین ابن منصور کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.